بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
تفسير سورة شعراء جو ہے شعراء شاعر کی جمع اور اس سورت کا نام جو ہے وہ سورت شعراء کی آیت نمبر 224 سے لیا گیا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ یہ مکی سورت ہے اس کی 227 آیات اور 11 رکوع ہیں اس سورت کے کلمات ہیں 1279 1279 اور حروف کی تعداد ہے 5540 5540 اس سورت میں 7 قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں اور ایک فقرہ ہے جیسے بڑا اس میں ایک ردم ہے اور وہ 8 دفعہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر پیرے کے بعد وہ جو آیات کے ذریعے ایک خاص بات کہی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ تو 7 قوموں کے حالات ہیں یہ جو آیات ہیں جو میں نے بھی آپ کو سنائی یہ 8 دفعہ آئی ہیں تو 8ویں دفعہ اہل مکہ کے لیے آئی ہیں یا ہر اس شخص کے لیے جو کہ انکار کرتا ہے اور اس سورت کا زمانہ نزول جو ہے وہ مکہ کا متوسط دور ہے درمیانی دور ہے پہلے سورت طہٰ نازل ہوئی پھر اس کے بعد جو ہے واقعہ پھر اس کے بعد سورت شعراء روح المعانی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ پہلے طہٰ پھر واقعہ اور پھر شعراء اور سورت طہٰ کے متعلق تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے نازل ہو چکی تھی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ درمیانی دور سے متعلق جو ہے یہ سورۃ شعراء ہے نازل شدہ سورتوں میں سے اس کا موضوع کیا ہے اس کا موضوع جو ہے کہ اہل مکہ آخرت کا انکار کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے اس کا انکار کر رہے تھے گویا کہ رسول کا انکار اور قرآن کا انکار تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف جو ہے وہ انکار کرنے والی قوموں کا ذکر کیا اور ان کو سمجھایا کہ جو ہے وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی جو ہے اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تم سوچ لو کہ تمہارا انجام بھی ان قوموں جیسا نہ ہو جو کہ انکار کرنے والی ہیں تو یہ سورت جو ہے مجھے اور آپ کو ہم سب کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا کردار کہیں اہل مکہ یا ان قوموں جیسا تو نہیں ہے جو کہ انکار جنہوں نے کیا اور جو جنہوں نے ہٹ درمی کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا. اچھا, اس سے پہلے کہ سورہ شعراء جو ہے وہ شروع کی جائے, تو آپ لوگ جو تھے آپ کو سورت الفرقان ماشاءاللہ آپ کی مکمل ہو گئی, سورت نور بھی مکمل ہو گئی اور بہت سی صورتیں. بارہ سورت الفرقان میں آپ کو کچھ ہوم ورک ملا تھا, مثلا ایک تو یہ تھا کہ سورت الفرقان جو ہے فرق سے ہے اور اس میں یعنی حق اور باطل کا فرق بہت کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو یہ سورت جو ہے اس میں بہت سے تضاد اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ تضاد آپ خود بھی قرآن کی آیت سورت الفرقان سے وہ جمع کریں. مثلا السماوات والارض, یہ تضاد ہے نا, آسمان اور زمین, دروں والا نفع, نفع اور نقصان, اسی طرح موتوں والا حیا, موت اور زندگی, پھر اسی طرح لیلوں والنہار ہے نا, عذب فرات وحاذا ملح اجاج, مطلب یہ بھی. تو اس طرح آپ کو ایک وقت تو یہ ملا تھا لم یسرفوا ولم یقتروا, کہ وہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں اور قیامہ عدل میں رہتے ہیں. تو ایک ہوم ورک یہ تھا. دوسرا ہوم ورک تھا دوستی جو ہے آپ کی, آپ کے بچوں کی, شوہر کی دوستی کن لوگوں سے ہے, آپ ان کی فہرست بنائیں, ان کے اوصاف کا جائزہ لیں, اپنے اوصاف کا کہ آپ ان کے پیئر پریشر میں آتی ہیں یا وہ آپ کے میں, اور پھر آپ سوچیں کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. پھر ایک ہوم ورک جو تھا آپ کو یہ بھی ملا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ دعائیں اور پانچ بد دعائیں, یہ آپ جو ہیں وہ ڈھونڈ کر لکھیں, اور رحیق المختوم اور محسن انسانیت اور رحمت للعالمین اور بے شمار جو ہیں وہ سیرت کی کتابیں ہیں. پھر ایک ہوم ورک آپ کو ملا تھا کہ سورج اور چاند کے فوائد, کیونکہ قرآن مجید میں اب تک آپ نے بار بار سورج اور چاند کا ذکر جو ہے وہ پڑھا ہے, تو سورج جو ہے وہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے اور چاند, تو آپ اس کی ریسرچ کر کے بھی لکھ سکتی ہیں اور محسوس کر کے بھی اور غور کر کے بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ بار بار ان پر جو ہے وہ غور کریں. اور ایک اور بات بہت اہم ہوم ورک ملا تھا مومن کے اوصاف. جب آخری رکوع پر ہم آئے تھے تو جیسے آپ کی ماشاءاللہ کچھ ساتھیوں نے یہ ہوم ورک کیا بھی ہے, اور ایک طالب علم نے تو قرآن کے اندر صفات جو ہے نا وہ جو یہ ہوم ورک یہ تھا کہ مومنانہ اوصاف اور کافروں والے اوصاف, تو انہوں نے اپنے قرآن کے اندر ہی چپکا بھی لیے ہیں نا, تو آپ کو چیک بھی کروانا ہے, پھر اپنے پاس آپ چاہیں تو ایسے بھی رکھ سکتی ہیں. تو یہ ایک ہوم ورک تھا. تو بہرحال اب اصل بات کیا ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے اور دیر نہیں لگانی ہے نا, تو آگے دوڑ اور پیچھا چوڑ, کہ پیچھے چھوڑتے چلے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں, تو اس کے اثرات نہیں ہماری زندگی پر پیدا ہوں گے. اور ہوم ورک دینے کا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے, آپ کے اوپر کوئی ظلم کرنا یا زیادتی کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی آپ سے پیار ہے اور یہ آخرت کی تیاری ہے, اور انشاءاللہ محنت سے جب قرآن پڑھیں گے تو ہمارے دل اور دماغ میں اترے گا اور ہمارے عمل کی زینت بنے گا انشاءاللہ. تو آپ تھوڑا اس پر وقت جو ہے وہ لگائیں, اور یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے, یہ جو 10 بیسٹ ڈیز, 10 بہترین دن جو ہے وہ اس جو ہے وہ لیکچر کو آپ نے سننا ہے جو تذکیر القرآن پہ ڈلا ہوا ہے, اور مزید آپ نے جو ہے نا وہ 10 لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ذوالحج کا یہ جو عشرہ ہے ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. تو یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے, اس کو آپ نے ہمیں بتانا ہے. تو بہرحال سورۃ الشعراء جو ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم, طاسین میم, اور یہ جو حروف ہیں جو سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے پیش کیے ہیں, تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں, اور آپ پہلے بھی اس بات کو جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں کہ عرب لوگ جو تھے وہ ان کے عربی زبان جو بولتے تھے بڑی واضح اور بڑی ہی فصیح و بلیغ عربی زبان جو تھی وہ اس کا استعمال کرتے تھے, اور اس زمانے میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ اور نہیں دیا گیا. جیسے پچھلے پیغمبروں پر آپ غور کریں تو ان کو معجزے دیے گئے, اور جو بھی معجزے جس کسی پیغمبر کو دیے گئے تو اس زمانے میں جس فن کا عروج تھا اس فن کا توڑ کرنے کے لیے دیے گئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بڑی عام تھی تو آپ کو عصا دی گئی ہے نا, ید بیضہ دیا گیا تاکہ اس کا توڑ کیا جائے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑی عروج پر تھی, طب حکمت اور یہ, تو آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ جو ہے وہ اندھے کو بینا کرتے تھے, کوڑی کا جو مریض تھا یا جو بیمار تھے ان کو ٹھیک کرتے تھے, زندہ جو تھے مردہ اگر کوئی تھا تو اس کو زندہ کر دیتے تھے. فبِإذنِ اللہ, اللہ کے حکم سے. تو ایسے بہت سے معجزات ان کو دیے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں تو ادب بڑے عروج پر تھا, زبان بڑے عروج پر تھی. تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو معجزہ دیا تو وہ کیا تھا, قرآن کا معجزہ دیا. تو حروف مقطعات جو ہیں یہ کیا ہیں, تا سین میم, یہ ایسے حروف ہیں کہ جن کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک تو علماء کی یہ رائے ہے نا, ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار اور رموز ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں, جیسے یاسین, طہٰ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے نا. ہاں, تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایک رائے یہ ہے, ایک رائے یہ ہے, ایک رائے یہ ہے, لیکن ہمیں واضح طور پر کوئی ایک متفقہ رائے نہیں پتہ چلتی کہ حروف مقطعات جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ معنی ہو, اور ویسے اصل بات کیا ہے کہ اللہ ہی ان کے معنی جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو سورہ شعراء جو ہے اس پہ آپ غور کریں کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تا سین میم, تلک آیات الکتاب المبین, یہ ہیں آیات. یہ آیات کون سی آیات ہیں؟ الکتاب المبین, جو کہ کتاب مبین کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تلکا جو ہے یہ کیوں کہا, تلکا ہے کیا؟ یہ اسم اشارہ ہے. اور اب قرآن تو سامنے ہے تو اشارہ تو آنا چاہیے تھا قریب کا, حاضر ہی, حاضر ہی کی بجائے اللہ تعالیٰ نے تلکا کیوں کہا. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے, قرآن کی اہمیت جو ہے وہ اس کو بتانے کے لیے. پھر دوسرا الکتاب, الکتاب سے کیا مراد ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہی خاص سورت ہے. کون سی سورت؟ ہاں شاباش, خاص سورہ شعراء ہے. اور ایک رائے یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ پورا قرآن مجید ہو. تو اگر پورا قرآن ہوگا تو سورہ شعراء اس میں آ جائے گی, اور اگر اس سے یعنی قرآن پورا مراد لیا جاتا ہے تو قرآن جو ہے وہ کیا ہے, ایک مکمل کتاب ہے, ایک جو ہے وہ مستقل کتاب ہے, اور پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ مبین ہے نا. اور اگر سورہ شعراء کی ہم سمجھیں اس سے مراد, تو معنی کیا ہے کہ قرآن کی ہر سورت اپنی ذات میں ایک جامع سورت ہے, ہر سورت ایک مستقل کتاب کی طرح ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ تلک آیات الکتاب المبین, یہ ہے وہ خاص سورت, یہ ہے وہ خاص کتاب قرآن مجید, جو کہ الکتاب, الف لام بھی خاص کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بڑی خاص ہے یہ کتاب. اور المبین کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے, اور المبین کے یہ دو معنی ہیں, کیونکہ مبین جو ہے یہ وہ فعل ہے جس میں لازم اور متعدی دونوں پایا جاتا ہے. تو ایک اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتاب اپنا مدعا, اپنے معنی, اپنا مفہوم صاف صاف بیان کر رہی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا مدعا غیر واضح ہو اور لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے, تو یہ ہے لازم. دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کی ایسی نازل شدہ آیات ہیں کہ خود واضح ہیں اور دوسروں کو واضح کر رہی ہیں, ہے نا, خود کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہیں. ہر چیز اس کی واضح ہے, اس کے دلائل, اس کے معجزات, اس کے قوانین, معجزہ, سب چیزیں واضح ہیں اور سب پر واضح کر رہے ہیں. تو لازم کیا ہے کہ صرف اثر جو ہے وہ فاعل، اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے تو اس کا اثر صرف فاعل تک رہے، تو متعدی کیا ہے؟ فاعل سے گزر کر جو ہے وہ مفعول تک بھی پہنچے. مثلاً آپ دیکھیں ضربا، ضربا میں کیا ہے کہ ایک مارنے والا ہے وہ مار رہا ہے، مارنے والا فاعل ہے، مار رہا ہے یہ اس کا فعل ہے، اور مفعول ہے جس کو وہ مار رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ ضربا جو ہے یہ بھی لازم اور متعدی ہے نا، کہ مارنے والے کا اثر جو ہے وہ دوسرے تک پہنچا. اب ہے کھایا، اب کھانے کا اثر، آپ کھانا کھاتے ہیں دوسروں پر تو اثر نہیں پہنچ رہا نا، بس آپ نے اس کو کھا لیا اور آپ تک ہی اس کا اثر ہے. تو بہرحال تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. تو گویا کہ مکہ کا درمیانی دور ہے، قرآن کی دعوت دی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا رہے ہیں، اور لوگ ہیں کہ انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آغاز میں ہی یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں یہ ہے وہ کتاب، تلکا بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے. اب یہ ایسی کتاب ہے المبین، کھلی ہے، واضح ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اب کوئی اگر مانتا ہے یا نہیں مانتا تو اس کا اپنا جو ہے وہ نقصان ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں. لعلک باقی نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک شاید کہ آپ جو ہیں، لعلہ شاید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کا کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے. شاید کہ آپ، باقی نفسہ کا، کہ آپ جو ہیں وہ ذبح کر ڈالیں گے اپنے آپ کو، نفسہ کا اپنی جان کو. اللہ یکونو، اگر وہ نہیں مومنین ایمان لاتے. تو اللہ رب العزت کا یہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ذبح ہی کر ڈالیں گے، تو بتاتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مکہ والوں کے رویے پر، ان کے کفر پر، ان کے انکار پر کتنے زیادہ غمزدہ تھے، کتنے افسردہ تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو انسانیت کے لیے جو ہمدردی ہے، اہل مکہ کی ہدایت کے لیے جو آپ کے اندر تڑپ ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنے آپ کو ذبح ہی کر ڈالیں گے. کیونکہ باقی ان جو ہے یہ اسم فاعل ہے، اور اس کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح ذبح کر دینا. باقی ان کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ قتل کر دینا، پوری طرح ذبح کر ڈالنا. تو باقی ان نفسہ کا، عام طور پہ قتل اور ذبح تو دوسرے کو کیا جاتا ہے نا، یہاں دیکھا ہے باقی ان نفسہ کا، اپنے آپ کو آپ ذبح کر ڈالیں گے. تو مراد کیا ہے کہ آپ لوگوں کی مخالفت دیکھ کر، اہل مکہ کی اخلاقی پستی دیکھ کر، ان کی گمراہی اور ہٹ درمی دیکھ کر، اور ان کی مخالفت کا جو رنگ نظر آ رہا ہے آپ اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں. آپ جو ہیں وہ جس طرح سے تڑپ رہے ہیں، جس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعلک باقی نفسک، کہ آپ جو ہیں وہ اپنی جان ہی کھو دیں گے. تو جان کیوں کھوئیں گے، اپنی جان کو کیوں گھلا دیں گے، اپنے آپ کو کیوں ختم کر لیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ غم کی وجہ کیا ہے؟ اللہ یکونو مؤمنین، کہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم کتنا شدید تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ آپ کو سمجھایا ہے، آپ کی تعریف کی ہے، آپ کے غم کی کیفیت جو ہے اس کو نمایاں کر کے پیش کیا ہے. جیسے سورۃ کہف میں کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَّا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہیں لاتے. سورت کہف آیت 6. سورت فاتر میں فرمایا آیت 8، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان لوگوں کی حالت پر رنج اور افسوس میں تمہاری جان نہ گھلے. کیوں اپنی جان بھلاتے ہو؟ تو اب آپ اپنے آپ سے بھی ساتھ ساتھ سوال پوچھیں، جو آپ کا ہوم ورک ہے، میرا ہوم ورک ہے، کہ میرا اور آپ کا غم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا غم کیا تھا؟ وہ کس لیے تڑپتے تھے؟ میں اور آپ کس کے لیے تڑپتے ہیں؟ وہ لوگوں کے لیے اور میں اپنے لیے، کہیں ایسا تو نہیں؟ وہ آخرت کے لیے اور ہم صرف دنیا کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں؟ تو اپنے غم کا اور اپنے غم کی کیفیت کا اندازہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی کیفیت کا. پھر فرمایا آیت نمبر 4 میں، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا، ان نشاء اگر ہم چاہتے، ننزل علیہم ہم اتار دیتے ان پر، من السماء آسمان سے، اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ان پر اتار دیتے، آیتن نشانی، فزلت تو جھک جاتی، اعناقہم ان کی گردنیں، لہا خادعین اس کے آگے، تو ان کی گردنیں اس نشانی کے آگے کیا ہو جاتی، خادعین، جھکنے والوں میں جو ہے وہ شامل ہو جاتی. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 4، اس میں اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں کہ اصل میں اہل مکہ جو تھے ان کے کیا مطالبات تھے. آپ نے پیچھے پڑھے نا سورۃ الفرقان میں بھی، ان کے کیا مطالبات تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی فرشتے کو کیوں نہیں نازل کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کنوز، خزانے کیوں نہیں نازل کیے، باغات آپ کو کیوں نہیں دیے، ہے نا؟ تو ان کے ایسے مطالبات تھے جو حسی مطالبات، جن کو وہ دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں، علیہم کی ضمیر کن کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے لیے. اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے آیتن، تو ہم جو ہیں وہ نشانیاں جو ہیں وہ اتار سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے لیے آسمان سے جو ہے، جو ان کے مطالبات ہیں، ان کو پورا کر سکتے ہیں. تو اگر ہم ان کے مطالبات پورا کر دیں تو ہوگا کیا؟ فضلت، تو پھر جھک جائیں گی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذلت جو ہے اس کے معنی کیا ہیں. زوئے لام لام، ذلن ذلولن جو ہے ہو جانا، اور جیسے ایک چیز جو ہے وہ ہو جائے، کیونکہ جیسے ذلہ کا لفظ صاحبان کے لیے بھی آتا ہے، اور جیسے عذاب و یوم ذلہ، ہے نا، آپ یہ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں. تو ذلہ جو ہے عذاب کے لیے بھی لفظ آتا ہے، اور ایسی چیز کے لیے جیسے صاحبان، جس سے سایہ کیا جائے، اور اسی طرح یہ لفظ ہو جانا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ فضلت جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے کیا؟ فضلت، بس ہو جائیں گے، یعنی حالت ان کی ایسی ہو جائے گی گردنوں کی، کیسی؟ اناکم، ان کی گردنوں کی. تو اناک بھی انوک کی جمع ہے، تو ان کی گردنیں ہو جائیں گی، لہا اس کے لیے. تو ان کی جو گردنیں ہیں وہ کس کے لیے ہو جائیں گی؟ جو اللہ تعالیٰ نشانی نازل کریں گے تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ان کی گردنیں کیسے ہو جائیں گی؟ خادعین، جیسے کہ جھک جاتی ہیں. تو یہ جو ہے نا خادعین، خادعاد عین ہوتا ہے، کہ ویسے تو اس کے معنی ہے عاجزی اختیار کرنا، ہے نا، اور اب جھک جانا، اور جھکنا کیسے؟ عاجزی اختیار کرتے ہوئے، خم ہو جانا. اب خشوع اور خضوع کا لفظ آپ نے سنا ہوا، خشوع پہلے آتا ہے، خضوع اس کے بعد. اب اکثر کہتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، تو خشوع جو ہے نا اس میں، اس کا مطلب بھی ایسا ڈر جس میں خوف نمایاں ہو، اور اگر خاشین یا جائے تو ایسا ڈر جس میں کسی کی عظمت کی وجہ سے ڈر لگتا ہے نا. تو خشوع کیا ہے؟ خوف کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جھک جائے. لیکن خضوع کیا ہے؟ خادعین، یہ بھی اسم فاعل ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ عاجزی کے ساتھ، خم کر دینا، جھک جانا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نشانیاں نازل کرتے تو پھر تو ان کی گردنیں جھکی جانی تھی ان نشانیوں کو دیکھ کر، ہے نا؟ ایمان لائے بغیر تو چارہ ہی نہیں تھا، تو اس میں جبر کا پہلو نمایاں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو دین میں زبردستی نہیں ہے، اب کئی دفعہ پڑھ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی تاکہ اس کا امتحان لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں نازل کرنے سے گریز کیا کہ جس سے ارادے کی اور اختیار کی آزادی جو ہے نا وہ متاثر ہو، کیونکہ اگر کسی کو زبردستی ہی مسلمان اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا تو پھر انبیاء اور رسول بھیجنے کی اور کتابیں نازل کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی نا، ہے نا؟ تو کیا بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ میں نے جو ہے یہ ان کے جو مطالبات پورے نہیں کیے، فرشتوں کو نازل نہیں کیا، آسمان کا ٹکڑا ان پر نہیں گرایا، یا پھر جو بھی ان کے منہ مانگے مطالبات تھے وہ اس لیے پورے نہیں کیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں زبردستی لوگوں کو مسلمان نہیں بنانا چاہتے، ورنہ پھر روئے زمین پر تو کوئی بھی جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہی نہ۔ تو یہ جو مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جبر والا ایمان نہیں چاہیے، اگر جبری ایمان چاہیے تھا تو نشانیاں نازل کر کے جو ہے وہ پورا ہو سکتا تھا، ہے نا؟ ان کو مجبور کیا جا سکتا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی سے، اپنے جو ہے وہ ارادے سے، اپنی خوشی سے جو ہے وہ یا تو شکر کا رویہ اختیار کریں، یا پھر ان کی مرضی اگر وہ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ مضمون ہمیں قرآن میں کئی جگہ پہ ملتا ہے، مثلا آپ دیکھیں سورۃ یونس میں آپ پڑھ چکی ہیں آیت 99 میں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین کے رہنے والے سب کے سب لوگ ایمان لے آتے، اب کیا تم لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دو گے؟ پھر اسی طرح سورت ہود میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں آیت 119 میں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ۔ تو اس سے بھی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے، یہ آیت نمبر 4 یہ بتاتی ہے کہ دراصل امتحان مقصود ہے، جبری ایمان مطلوب نہیں ہے، ورنہ نشانیاں ایسی ہم نازل کرتے آسمان سے ان کی گردنیں ہی جھک جاتی ان نشانیوں کے آگے، ان کو دیکھتے ہی یہ لوگ جو تھے ایمان لے آتے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ گردن جو ہے، اگر آپ اپنی گردن کو سیدھا رکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ گردن اکڑی ہوئی ہے، اور جو ہے یہ انوک لفظ جو ہے وہ گردن کے لیے عام ہے، اور اگر آپ اپنی گردن کو نیچا کرتے ہیں، نیچا کرنے کا مطلب کیا ہے، جھکانے کا مطلب کیا ہے، مطیع اور اطاعت فرما، مطیع بننا اور اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنا، مسلمان ہو جانا، ہے نا؟ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ زبردستی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ پھر آیت نمبر 5 میں کہا، وما یاتی ہی من ذکر، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی ذکر، من الرحمانی، رحمان کی طرف سے، محدثن، نیا۔ اور آپ اس کو نہیں کے معنی بھی کر سکتے ہیں، وماں کے، اور جو کے معنی بھی کر سکتی ہیں، اور جو بھی آیا ان کے پاس، ان کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے، اہل مکہ کے لیے، کہ اہل مکہ کے پاس جو بھی ذکر آیا، اور ذکر سے مران کیا ہے، ایک اس کے معنی نصیحت کے ہیں اور دوسرے اس کے معنی قرآن مجید کے ہیں، اور نصیحتیں کہاں آئیں، قرآن مجید کی شکل میں آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پر جو وحی کی گئی، جو کتاب میں ہم تلاوت نہیں کرتے، وہ بھی نصیحت ہے نا۔ تو جو بھی ان کے پاس آیا ذکر، اور جو بھی ان کے پاس نصیحت آئی، اور یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، من الرحمانی، رحمان کی طرف سے، تو قرآن مجید جو ان کے پاس آیا تو وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے کی طرف سے آیا، تو قرآن کا آنا، اس کا نزول جو تھا وہ کوئی مصیبت نہیں تھی، کیونکہ رحمان تو رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والے نے نصیحت ان کی طرف بھیجی، کس لیے، اور نصیحت تھی کیسی، محدثن، نئی، حدثہ کا ہوتا ہے کوئی واقعے کے لیے بھی آتا ہے، نئی چیز کے لیے بھی حدث الف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ جیسے حادثہ ہو گیا، ایک نیا واقعہ ہو گیا، اور حدیث بات وغیرہ کو بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے. تو جو بھی حدیث یا جو بھی نئی نصیحت، جو بھی نئی بات، جو بھی نئی قرآن کی آیت ان کے پاس آئی، تو وہ بھیجی تو تھی رحمان نے اور بھیجا تھا اس کو نئی نصیحت بنا کر، الا کانو عنہ موردین، لیکن ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ اسے اعراض کرنے والے ہیں، یہ اس کو دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اب ایک تو انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور دوسرا کیا کہ انہوں نے اعراض کیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ما کانو بہی یستہزئون، کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، ما کانو انہ موردین. کیا کہا، الا کانو انہ موردین، کہ وہ اس کا جو تھے وہ اعراض کرنے والے تھے، اس کا مذاق کرنے والے تھے. کیا کہا، الا کانو انہ موردین، کہ اس کو دیکھتے ہی منہ موڑ لیتے ہیں. تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی، ایک معنی جھٹلانا ہے. آپ کسی چیز کو جب جھٹلاتے ہیں تو پھر ہی منہ موڑتے ہیں نا. دوسرے معنی مذاق کرنا ہے، جب آپ کسی چیز کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو پھر ہی آپ اس کو دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں نا. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اعراض کا جو جرم ہے وہ تکذیب سے زیادہ بڑا ہے. تو یہاں پہ اعراض کے اندر جو ہے وہ تکذیب بھی پائی جاتی ہے، استہزاء بھی پایا جاتا ہے، اور یہ کہ انکار بھی پایا جاتا ہے. فقط کذبو، بس اب وہ جھٹلا چکے. کون جھٹلا چکے؟ اہل مکہ. پس یاتیہم، بس انقریب جو ہے معلوم ہو جائے گا. پس یاتیہم، بس انقریب جو ہے وہ آئے گی ان کے پاس انباء خبریں. انقریب جو ہے وہ معلوم ہوگا ان کو، یا آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما کانو بہی یستازعون، ما کانو جو تھے وہ بہی اس ذکر کا، یستازعون مذاق اڑانے والے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو ڈرا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو چھٹلایا ہے، انہوں نے جو نشانیوں کا مطالبہ کیا ہے، تو نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بکھیری ہوئی ہیں، اور آیات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں نازل کی، اور اہل مکہ نے کیا کیا کہ اس کا انکار کیا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ انباء جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ بڑی خبر کو کہتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ بڑی خبر، اہم خبر، قیامت کا، آخرت کا، توحید کا، قرآن کا، نبی کا، اس کا انکار کیا ہے. تو ہوگا کیا کہ فقط کذبوا، کہ اگر انہوں نے انکار کیا ہے، اگر انہوں نے جھٹلایا ہے، یہ جھٹلا چکے. یہاں پہ کیا، فقط کذبوا، بہت ہی زیادہ اللہ رب العزت افسوس کا اور ان کی نافرمانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ انکار کر چکے. فسا یاتیہم، انقریب ان کو پتہ چلے گا، جلدی ان کو پتہ چلے گا. تو اور یہاں پر پھر لفظ کیا آیا ہے، انباء، کیسے پتا چلے گا کہ خبریں آ جائیں گی. ما کانو، جو تھے جس چیز پر بہی اس کا، یستہزئون مذاق اڑانے والے، کہ اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی کہ جس کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے تھے، جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے، تو ہوگا کیا. تو گویا کہ نمبر ایک اس کے معنی یہ ہیں کہ تکذیب کے نتیجے میں جلدی ان پر عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب ان کو جو ہے وہ اپنی گرفت میں لے لے گا. اور وہ عذاب کون سا ہو سکتا ہے؟ دنیا کا عذاب ہے نا. اور دوسرے اس کے معنی کیا ہیں کہ آخرت کا عذاب. تو پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا، دنیا ہی میں آیا نا، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، اور آخرت کا تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے کہ جس سے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ، اور یہ جو بہی کی ضمیر ہے یہ قرآن کے لیے آئی ہے، کہ قرآن کا جو یہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو قرآن نے ان کو بتایا ہے نا کہ نتیجہ کیا نکلے گا، توحید کا انکار، آخرت کا انکار، نبی کا، قرآن کا، اللہ کی آیات کا. تو اب ایک ایک کر کے اس کا ریزلٹ ان کے سامنے آ جائے گا. پھر آیت نمبر جو 7 ہے, اس میں اللہ رب العزت جو ہیں کیا کرتے ہیں, زمین کی نشانیوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کائنات میں بکھری ہوئی جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں. قرآن کا یہ انداز بڑا ہی خوبصورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کی جستجو رکھنے والے کے لیے جو ہے وہ کائنات کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمہیں معجزات کا مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں مطالبہ پورا کرو اور فلاں کام ہمارا پورا کرو تو ہم ایمان لائیں گے. نشانی کی ضرورت ہو تو کہیں دور جانے کی تھوڑی ضرورت ہے, ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو. اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا, کیا تم نے نہیں دیکھا زمین کی طرف, کیا انہوں نے زمین کی طرف نگاہ نہیں ڈالی. کم انبتنا فیہا, کہ ہم نے کتنی اگائی اس میں, ہم نے اس میں کتنی کثیر تعداد میں اگائی. ہاں کی ضمیر زمین کے لیے ہے. من کل زوجن کریم, ہر طرح کی جو ہے وہ زوج یہاں پہ قسم کے معنی میں آیا ہے. ویسے تو زوج جو ہے اس کے ایک معنی ہے جوڑے کے, جیسے نر اور مادہ کو زوج کہا جاتا ہے, مرد اور عورت جو ہے وہ ایک دوسرے کا زوج ہیں, ہے نا. تو مفسرین, زیادہ تر مفسرین نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ قسم کا کیا ہے. ایک تو ہے نا جوڑا اور ایک ہے قسم. تو ویسے تو زوج کا بھی کیا ہے کہ جیسے درختوں کے بہت سے جوڑے بھی ہوتے ہیں نا, نر اور مادہ, یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو کائنات کے اندر نباتات اگائی ہیں تو یہ کائنات کے اندر جو نباتات ہیں زوجین ہیں, یہ جوڑا جوڑا ہیں. دوسرے اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں, قسم کے لیے, صنف کے لیے آتا ہے, خاص نوعیت, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ زوج قسم قسم کی نباتات پیدا کی, اس کے اندر تنوع ہے, اور ساتھ ہی کیا کہا, کریم, ہے نا. کریم جو ہے کاف را میم, اہل عرب جو تھے انگور کو کہتے تھے, اور ظاہر ہے کہ انگور جو ہے ان کے ہاں بہت ہی فائدہ دینے والا اور نفع پہنچانے والا اور جو ہے وہ ان کو کثیر تعداد میں جو ہے وہ عزت دینے والا تھا, ہے نا. آپ دیکھیں کہ یہ کرم لفظ قرآن میں اللہ کی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے, فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ, ہے نا. اور یہ لفظ جو ہے وہ اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تو اکرم کے معنی کیا ہیں, سب سے زیادہ عزت والا, ہے نا. اور کرم بہترین صفات کو کہتے ہیں, اور سب سے بہتر پسندیدہ کام وہ ہے جو کہ انسان کو اللہ کا پسندیدہ بنا دے, اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تو یہاں پر جو کریم لفظ استعمال ہوا تو معنی کیا ہے کہ ہر چیز کو کہتے ہیں جو اپنی قسم کی, اپنی نوعیت کی چیزوں میں سب سے زیادہ شرف والی ہو. جیسے مثلا ایک ہی طرح کے جو ہیں وہ آم ہیں, آم تو آم ہی ہے نا, بہت سے آم ہیں, لیکن وہ آم جو آموں میں سب سے زیادہ بہترین ہے تو اس کو کریم کہا جائے گا. یعنی کہ اپنی نوعیت کی چیزوں میں سب سے زیادہ شرف والا, اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کیونکہ اہل عرب جو تھے کاف را میم کرم انگور سے کیا کرتے تھے, وہ اسے ان کے ہاں وہ باغ بہترین باغ سمجھا جاتا تھا, کہ باغ کے اندر کی زمین جو ہے وہ کاشتکاری کے لیے رکھ لیتے تھے اور کنارے پر کھجوروں کے درخت اور اس کے اوپر انگوروں کی بیلیں چڑھا دیتے تھے, اور انگور سے پھل بھی لیتے تھے, سایہ بھی لیتے تھے, حفاظت اور باڑ کا کام بھی انگور ان کے لیے کرتے تھے, انگور کی بیلیں. اس کے علاوہ اسے شراب بھی بناتے تھے, اور ان کے ہاں تو شراب کا جو ہے شراب ہی کئی 100 قسم کی تھی, تو مختلف اس سے جو تھے وہ فائدے حاصل کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے انکار کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ زمین کی نشانیوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہے, تو کیوں آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے کہ آپ سورج اور چاند جو ہیں اس کے فوائد اور خواص جمع کریں, تاکہ غور کریں, تاکہ آپ جو ہیں اور میں جو ہوں وہ تدبر کریں, غور کریں, تاکہ ہمارے اندر ایمان ہمارے اندر تک گڑ جائے, اندر تک اتر جائے, پیوست ہو جائے ہمارے اندر. بار بار اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ میری نشانیوں پر غور کرو؟ اولم یرو الی الارض, کیا اہل مکہ نے زمین کی طرف جو ہے وہ نگاہ نہیں اٹھائی, کیا زمین پر غور نہیں کیا؟ چھ آیتوں میں ان کا انکار, ان کا جو ہے وہ ان کی تکذیب, ان کا استہزاء, ان کے مطالبات, ان کے رویوں کی کجی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انسانوں کے لیے تڑپنا, اور آپ کا ان کی دعوت کے دعوت دینے کے لیے آپ کا ان کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دینا, اس کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اور ساتھ ہی کہا کہ یہ ذرا زمین کی طرف تو دیکھیں. تو صرف وہی نہیں, میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ بھی جو ہیں وہ جب جو ہے وہ چلا کریں, جب گھوما کریں, جب زمین میں سیر کریں, سیرو فی الارض, زمین میں سیاحت کریں, تو یہ پھل پھول کھیتیاں نباتات جو ہیں وہ ان پر غور و فکر بھی کیا کریں. اور اگر میں اور آپ ان پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں اس کے کیا فوائد نظر آئیں گے کہ نباتات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے, اور یہ معجزہ کیا کم ہے کہ زمین مردہ ہوتی ہے, آسمان سے پانی برستا ہے, اور ایک پانی, ایک زمین, ایک سورج کی روشنی سے ہوتا کیا ہے کہ کم امبتنا فیہا, کہ ہم نے اس میں اگا دی. یہاں پہ کم جو ہے یہ کثرت کے لیے آیا ہے, کتنی کتنی اگا دی اس میں, کس طرح اگا دی اس میں زمین میں, وہ زمین جو مردہ تھی, وہ زمین جو پیاسی تھی, وہ زمین جو بنجر تھی, وہ زمین پھر سونا اگلنے لگی, پھر وہ زمین دلہن کی طرح سج گئی, پھر وہ زمین زرق برق ہو گئی, اور پھر وہ نباتات بھی کیسی, من کل زوج کریم, ایسی نباتات کہ ہر قسم کی نفیس چیزیں, ہر طرح کی عمدہ نباتات, ہے نا, نباتات بھی ایک جیسی نہیں ہے, ہزار ہا قسم کی نباتات ہے. پھول کھلے ہیں تو طرح طرح کے پھول ہیں, اور ایک پھول کو دیکھیں تو ہر پھول کا رنگ مختلف ہے. اب گلاب کے پھول کو دیکھ لیں, کتنے رنگ ہوتے ہیں اس کے, خوشبو مختلف ہے. تو پھولوں کو دیکھیں آپ, لہلہاتی ہوئی کھیتیوں کو دیکھیں آپ, گندم کو دیکھیں آپ, چاول ہی کو لے لیں, آپ کو خوب چاولوں کا پتہ ہے نا, آپ پکاتی رہتی ہیں نا, کوئی کہتا ہے زعفرانی اچھا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں سورج کا اچھا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں زیبرا, باجی وہ 70 تک بھی پہنچ گیا, ہمارے ہاں تو اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں کوئی آتا ہی نہیں ہے, ہمارے ہاں اور کوئی جمتا ہی نہیں ہے, پکتا ہی نہیں ہے نا. تو اسی طرح پھولوں پہ بھی بعض لوگوں کو خاص قسم کے پھول پسند ہیں, بعض قسم کو خاص, بعض لوگوں کو خاص قسم کی گاجریں پسند ہیں, مولیاں پسند ہیں. آپ سبزی کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, رنگ برنگ کے پھول کھلے ہیں, لہلہاتی کھیتیاں ہیں, اور ایسے پھول ہیں, ایسے باغات ہیں کہ ان کی خوشبو سے زمین مہک اٹھی ہے. آپ یہ ہوم ورک, یہ بھی اپنا ہوم ورک لکھ لیں کہ بہار کے موسم میں آپ کسی جو ہے وہ جو پھولوں کی نمائش ہے نا, اس کا جا کر آپ جو ہے وہ اس کو دیکھیں, اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں, بے شک ٹکٹ ہی کیوں نہ دینا پڑے, اور بعض اوقات تو فری بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں. لاہور میں, سرگودا میں, مختلف شہروں میں دیکھنے کا اتفاق ہوا, بحرین میں دیکھنے کا اتفاق ہوا, امریکہ میں دیکھنے کا اتفاق ہوا, نیو یارک میں جب پھولوں کی نمائشیں لگی تھی, خاص طور پہ ان آیات پر عمل کرتے ہوئے. اور پھر یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں گیس ڈلوانے کے لیے, تیل ڈلوانے کے لیے, باہر دیکھیں بعض گیس اسٹیشن پہ بڑے خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں, آپ گھر سے یہاں تک آتی ہیں تو آپ دیکھیں کتنے پھول کھلے ہوئے ہیں, طرح طرح کے پھول ہیں. اور پھولوں کو چھوڑیں, آپ درختوں کے پتوں کو دیکھ لیں, درختوں کے پتوں کا رنگ پھولوں کی طرح بدل جاتا ہے، کتنا خوبصورت ہے یہ سما۔ تو اصل بات کیا ہے کہ یہ جو نباتات ہیں یہ اللہ کے مقرر کردہ قانون جو ہیں اس کی اطاعت کرتی ہیں، اللہ کے قانون کے تحت اگتی ہیں، بڑھتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، ان کے اندر ایک نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک ہے میرا اور آپ کا دیکھنا ان پھولوں کو، نباتات کو، اور ایک ہے کہ جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، جو پھولوں کا اسپیشلسٹ ہے، نباتات کا جو اسپیشلسٹ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی جو پھول اور یہ پودے وغیرہ جو ہے، بوٹنی جو ہے، بوٹنی جو جانتا ہے وہ کیا ہے کہ پھولوں کے اوپر، پتوں پر، پودوں پر ریسرچ کرتا ہے، ان کو دیکھنا، پھولوں کو، پتوں کو، نباتات کو، اس کے ماہر کا دیکھنا اور میرا دیکھنا، اس میں بہت فرق ہے نا۔ تو یہ ہے اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی نباتات اس میں پیدا کی ہیں۔ جیسے ڈائیور، آپ نے سورت نور میں پڑھا تھا نا کہ ایک کافر جو تھا، جو جب پانی کے اندر گیا تو ایمان لے آیا، کہ سورت نور کے اندر اتنے سال پہلے اللہ نے بتا دیا تھا کہ اندھیرا پھر اندھیرا پھر اندھیرے پر اندھیرا، اور پھر اس کے نیچے جو ہے وہ جو ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائیوں کا کہ لجا، تو وہ ایمان لے آیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جتنا وہ اپنے علم کا اسپیشلسٹ تھا، وہ جانتا تھا کہ واقعی یہ بات سچ ہے تو ایمان لے آیا۔ اسی طرح بوٹنی جاننے والا تو کیا ہے، وہ توحید پرست بن سکتا ہے۔ اور ہمیں بوٹنی اگر ہم پڑھائیں تو ان آیات کا حوالہ بھی دیں، یعنی سائنس کو ایمان کے ساتھ جو ہے ہم اس کو جوڑا کریں۔ عام جو زندگی میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اس کو قرآن کے ساتھ اس کا لنک قائم کیا کریں، اور پھر کرنا کیا ہے، ان فی ذالک لآیۃ، اس میں جو ہے یقیناً ایک نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، مگر ان میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں، ہے نا۔ یہ بوٹنی کا علم جو ہے یہ ایک باقاعدہ بہت بڑا ایک علم بن چکا ہے، اس میں پی ایچ ڈی، اور اس میں آگے ہی آگے بڑھنا۔ تو غور و فکر اگر کریں گے لوگ تو قدرت کے نئے نئے جو عجائبات ہیں اور اللہ کے جو کرشمے ہیں، جب اس کو دیکھیں گے تو اللہ کو پا لیں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ، اس میں یقیناً ایک نشانی ہے۔ تو بات کیا ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، کہ زمین پر پھیلی ہوئی ان گنت جو نعمتیں اور نشانیاں ہیں، نہ تو اس کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی رب کریم اور رحیم کی پیدا کردہ چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جب ان کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے تو نصیحت اور یاد دہانی جو ہیں وہ کیسے حاصل کریں، ہے نا۔ اور یہ جو ہے نا، یہ جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 8 اور 9، اس سورت کے اندر کتنی دفعہ آئی ہیں، 8 دفعہ آئی ہیں، 8 دفعہ آئی ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی اور نشانی کا مطالبہ اہل مکہ کیوں کرتے ہیں، توحید، قیامت، جزا اور سزا جو ہے اس کے لیے تو زمین کی نشانی کافی ہے کہ نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے، اور اسے دیکھ کر لوگوں کو مسلمان ہو جانا چاہیے۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے، ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب جو ہے وہ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، اور جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کہا کہ عظیم، عزیز کے معنی کیا ہیں، ایک طرف کہا کہ عزیز، یعنی اس کی قدرت بڑی زبردست ہے۔ عزیز جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ اگر وہ کسی پر عذاب نازل کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کا ہاتھ پکڑ لے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لے، ہے نا۔ تو یہاں پر عزیز کہہ کر اللہ تعالی نے جو ضدی تھے، جو ہٹ درم تھے، ان کو توجہ دلائی ہے کہ اللہ کی قدرت اللہ کے غلبے، اللہ کے قہر سے بچو اور ڈرو، کیونکہ اگر اللہ چاہے تو آن کی آن میں، لمحہ بھر میں تمہیں جو ہے وہ صفائی ہستی سے مٹا کر رکھ دے۔ اچھا، پھر جو گناہ کرتے ہیں اور جو انکار کرتے ہیں، اور جیسے کہ اہل مکہ کر رہے تھے، تو اللہ نے ان پر عذاب پھر کیوں نہ بھیجا، فوراً ان کو جو ہے وہ کیوں نہ پکڑا؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف عزیز ہی نہیں، وہ رحیم بھی ہے، اور رحیم جو ہے رحم سے ہے، معنی کیا ہے کہ وہ فوراً نہیں تباہ کرتا، وہ لوگوں کو توبہ اور اصلاح کی مہلت دیتا ہے، وہ لوگوں کو سوچنے کا موقع دیتا ہے، شاید کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے رحم کے قابل بن جائیں، شاید کہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے رحم کے سزاوار بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اور اللہ کا ڈھیل دینا جو ہے وہ اللہ کے رحیم ہونے کی صفت کا اظہار ہے، اور افسوس کے لوگوں نے جو ہے وہ مہلت جو تھی توبہ کی اور اصلاح کی، اس کا مذاق اڑایا۔ اور یہ مہلت کس لیے تھی؟ اصلاح کے لیے تھی، اور لوگوں نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا۔ تو اللہ تعالی کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے، اور تیرا رب جو ہے وہ رحیم بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دو اپوزٹ صفات سامنے آئی ہیں، دو کردار ہیں۔ پچھلی آیات میں ایک کردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایمان لانے والوں کا، دوسرا ہے کافروں کا، ہے نا؟ تو دو رویے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ کی دو اپوزٹ صفات ہیں۔ یہ قرآن کا حسن ہے، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ صرف عزیز ہی نہیں ہے، رحیم بھی ہے۔ صرف سزا سے نہیں ڈراتا، اپنے رحم کے ذریعے لوگوں کو اپنے دامن میں پناہ بھی دیتا ہے، متوجہ بھی کرتا ہے کہ اے گناہ کرنے والوں، تم میری طرف لوٹ آؤ، تم میری طرف جو ہے وہ پلٹ آؤ۔ تو اب جو ہے یہ 9 آیتیں ہیں، اور اس میں انکار کفر سے ڈرانے کے بعد ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آگے پھر 7 قوموں کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔